Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSC, June 2023, Examination in Urdu as a Second Language, Paper 2, Listening. Turn over now. Mashq number 1. Sawal number 1 ta 8. Sawal number 1 ta 8 ke liye aap 8 mukhtalif hisse sunenge. Har sawal ka jawab di gayi line par tehreer karein. Aapka jawab mukhtasar hona chahiye. Aap har hisse ko 2 baar sunenge. सवाल नंबर एक
आमिर आज तुम्हारा कॉलेज में इंटरव्यू था कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू
बाजी मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा लेकिन मुझे लगता है इस कॉलेज में दाखला आसान नहीं
अरे वो क्यों भाई तुमने तो इम्तिहान में ग्रेड भी बहुत अच्छे लिए हैं
हाँ लेकिन यहाँ इंटरव्यू के अलावा दाखले का टेस्ट भी होगा
मुझे यकीन है कि तुम दाखला टेस्ट में भी जरूर कामयाब होगे। आमिर आज तुम्हारा कॉलेज में इंटरव्यू था कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू
बाजी मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा लेकिन मुझे लगता है इस कॉलेज में दाखला आसान नहीं
अरे वो क्यों भाई तुमने तो इम्तिहान में ग्रेड भी बहुत अच्छे लिए हैं
हाँ लेकिन यहाँ इंटरव्यू के अलावा दाखले का टेस्ट भी होगा
मुझे यकीन है कि तुम दाखला टेस्ट में भी जरूर कामयाब होगे
सवाल नंबर 2
मैंने परसों आपसे ये कमीज खरीदी थी براہ مہربانی اسے تبدیل کر دیجیے
اس میں کیا خرابی ہے کیا اس کا ناپ ٹھیک نہیں یا آپ کو اس کا رنگ پسند نہیں
میں نے یہ قمیض اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لی تھی لیکن اس کے بٹن خراب ہیں
کوئی بات نہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی اور قمیض پسند کر لیں
جی بہت شکریہ میں نے پرسوں آپ سے یہ قمیض خریدی تھی براہ مہربانی اسے تبدیل کر دیجیے
اس میں کیا خرابی ہے کیا اس کا ناپ ٹھیک نہیں یا آپ کو اس کا رنگ پسند نہیں
میں نے یہ قمیض اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لی تھی لیکن اس کے بٹن خراب ہیں
کوئی بات نہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی اور قمیض پسند کر لیں
جی بہت شکریہ سوال نمبر 3
ہیلو السلام علیکم انارکلی ریسٹورنٹ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں
وعلیکم السلام کیا آپ کل شام کو 6 لوگوں کے لیے میز بک کر سکتے ہیں
معاف کیجیے گا شام کو تو ممکن نہیں البتہ کل رات 8 بجے یا 10 بجے کی بکنگ ممکن ہے
ٹھیک ہے آپ 9 بجے سے پہلے والی بکنگ کر دیجیے کیونکہ 9 بجے تو ہمیں فلم دیکھنے سینما جانا ہے
جی بہت بہتر
ہیلو السلام علیکم انارکلی ریسٹورنٹ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں
وعلیکم السلام کیا آپ کل شام کو 6 لوگوں کے لیے میز بک کر سکتے ہیں
معاف کیجیے گا شام کو تو ممکن نہیں البتہ کل رات 8 بجے یا 10 بجے کی بکنگ ممکن ہے
ٹھیک ہے آپ 9 بجے سے پہلے والی بکنگ کر دیجیے کیونکہ 9 بجے تو ہمیں فلم دیکھنے سینما جانا ہے
جی بہت بہتر
سوال نمبر 4
خواتین و حضرات
ہم پشاور سے مری جانے والی شاہین بس سروس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے سوٹ کیس بحفاظت بس کے نچلے حصے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ہم تقریباً 4 گھنٹے میں مری پہنچ جائیں گے اور 2 گھنٹے کے بعد اٹک میں 20 منٹ کے لیے رکیں گے۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ اس وقفے کے دوران اپنے دستی سامان کی حفاظت خود کریں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہم پشاور سے مری جانے والی شاہین بس سروس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے سوٹ کیس بحفاظت بس کے نچلے حصے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ہم تقریباً 4 گھنٹے میں مری پہنچ جائیں گے اور 2 گھنٹے کے بعد اٹک میں 20 منٹ کے لیے رکیں گے۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ اس وقفے کے دوران اپنے دستی سامان کی حفاظت خود کریں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ سوال نمبر 5،
امجد، میں نے سنا ہے تم چھٹیوں میں لندن جا رہے ہو۔
ہاں، جا تو رہا ہوں، لیکن میں کچھ فکر مند ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔
کیوں، ایسی کیا بات ہے؟
دراصل میرے والدین کا خیال ہے کہ میں لندن میں اپنی خالہ کے گھر رہوں، جبکہ میں ہوٹل میں رہنا چاہتا ہوں۔
تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہوٹل میں رہو، لیکن دن میں کچھ وقت خالہ کے گھر بھی گزارو؟
بہت خوب، یہ ٹھیک رہے گا۔
امجد، میں نے سنا ہے تم چھٹیوں میں لندن جا رہے ہو۔
ہاں، جا تو رہا ہوں، لیکن میں کچھ فکر مند ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔
کیوں، ایسی کیا بات ہے؟
دراصل میرے والدین کا خیال ہے کہ میں لندن میں اپنی خالہ کے گھر رہوں، جبکہ میں ہوٹل میں رہنا چاہتا ہوں۔
تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہوٹل میں رہو، لیکن دن میں کچھ وقت خالہ کے گھر بھی گزارو؟
بہت خوب، یہ ٹھیک رہے گا۔ سوال نمبر 6،
السلام علیکم سر شفیق، میرا بیٹا عمران حساب کے مضمون میں کیسا ہے؟
جی، وعلیکم السلام، میٹنگ میں آنے کا شکریہ۔ ویسے تو عمران کلاس میں بہت محنت سے پڑھتا ہے، لیکن پچھلے ٹیسٹ میں اس کی کارکردگی پر میں کافی مایوس ہوا۔
دراصل جب سے عمران کو اپنے دوستوں کے ساتھ پیچھے والی سیٹ ملی ہے، وہ سبق پر توجہ نہیں دے پاتا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو کلاس میں آگے بٹھائیں؟
جی، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ایسا بالکل ممکن ہے۔
بہت شکریہ سر شفیق۔ السلام علیکم سر شفیق، میرا بیٹا عمران حساب کے مضمون میں کیسا ہے؟
جی، وعلیکم السلام، میٹنگ میں آنے کا شکریہ۔ ویسے تو عمران کلاس میں بہت محنت سے پڑھتا ہے، لیکن پچھلے ٹیسٹ میں اس کی کارکردگی پر میں کافی مایوس ہوا۔
دراصل جب سے عمران کو اپنے دوستوں کے ساتھ پیچھے والی سیٹ ملی ہے، وہ سبق پر توجہ نہیں دے پاتا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو کلاس میں آگے بٹھائیں؟
جی، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ایسا بالکل ممکن ہے۔
بہت شکریہ سر شفیق۔ سوال نمبر 7،
امی، میں بھی آپ کے ساتھ بازار جاؤں گا، مجھے نیا فون لینا ہے۔
کیوں بھائی، خیریت ہے؟ ابھی چند ماہ پہلے تو میں نے تمہیں نیا فون لے کر دیا تھا۔
امی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے ہوم ورک کے علاوہ شام کی کلاس بھی موبائل فون پر لینی ہوتی ہے، اور یہ فون اس کام کے لیے زیادہ موزوں نہیں۔
تو کیوں نہ ایسا کریں کہ میرا فون تم رکھ لو، تمہارا فون میری ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔
ٹھیک ہے امی، بہت شکریہ۔ امی، میں بھی آپ کے ساتھ بازار جاؤں گا، مجھے نیا فون لینا ہے۔
کیوں بھائی، خیریت ہے؟ ابھی چند ماہ پہلے تو میں نے تمہیں نیا فون لے کر دیا تھا۔
امی، آپ کو تو پتا ہے مجھے ہوم ورک کے علاوہ شام کی کلاس بھی موبائل فون پر لینی ہوتی ہے، اور یہ فون اس کام کے لیے زیادہ موزوں نہیں۔
تو کیوں نہ ایسا کریں کہ میرا فون تم رکھ لو، تمہارا فون میری ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔
ٹھیک ہے امی، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 8۔
ٹی وی پر ماہ رمضان کے پروگراموں کی تفصیل سنیے۔ تازہ خبریں ہر 2 گھنٹے کے بعد نشر کی جائیں گی۔ کھانا پکانے کا پروگرام ہفتے میں 5 مرتبہ دکھایا جائے گا۔ صحت سے متعلق معلوماتی پروگرام ہر شام 4 بجے پیش کیا جائے گا۔ آپ دینی معلومات کے پروگرام سحر اور افطار سے 1 گھنٹہ پہلے دیکھ سکیں گے۔ طویل ڈراموں کے بجائے بچوں کا تعلیمی پروگرام ہر رات 9 بجے لگے گا۔ دوپہر میں کھیلوں کے مقابلوں کی صرف ریکارڈنگ دکھائی جائے گی۔ ٹی وی پر ماہ رمضان کے پروگراموں کی تفصیل سنیے۔ تازہ خبریں ہر 2 گھنٹے کے بعد نشر کی جائیں گی۔ کھانا پکانے کا پروگرام ہفتے میں 5 مرتبہ دکھایا جائے گا۔ صحت سے متعلق معلوماتی پروگرام ہر شام 4 بجے پیش کیا جائے گا۔ آپ دینی معلومات کے پروگرام سحر اور افطار سے 1 گھنٹہ پہلے دیکھ سکیں گے۔ طویل ڈراموں کے بجائے بچوں کا تعلیمی پروگرام ہر رات 9 بجے لگے گا۔ دوپہر میں کھیلوں کے مقابلوں کی صرف ریکارڈنگ دکھائی جائے گی۔
مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ مالٹا جزیرے کے بارے میں ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔
مالٹا سرکاری طور پر ریپبلک آف مالٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنوبی یورپ کا ایک ملک ہے جو 3 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ صرف 122 مربع میل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مالٹا پاکستان کے شہر حیدرآباد سے بس تھوڑا سا بڑا ہے۔ سب سے بڑا جزیرہ مالٹا ہے، جس کا مشہور شہر ولیٹا اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہاں کا دوسرا بڑا جزیرہ گوزو ہے، جہاں سیاحت کے علاوہ کھیتی باڑی بھی لوگوں کے روزگار کا اہم ذریعہ ہے، جبکہ تیسرا اور سب سے چھوٹا جزیرہ کیمونا ہے، جہاں صرف چند خاندان آباد ہیں۔ کیمونا جزیرے کا زیادہ تر حصہ جنگلی پودوں اور پھولوں سے بھرا ہے۔ مالٹا کی کل آبادی 400,000 کے قریب ہے۔ مالٹا چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک انوکھا سیاحتی مقام ہے، جہاں دیکھنے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس ملک کی خاص بات یہاں کا موسم ہے، جو اسے یورپ کے دیگر ممالک سے منفرد بناتا ہے۔ یہاں سال میں 300 دن سے زیادہ دھوپ رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سال کے 12 مہینے سیاحوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ مالٹا کی سرکاری زبان تو مالٹیز ہے، لیکن یہاں انگریزی بھی عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تقریباً 1,000 سال پہلے مالٹا پر عربوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے مقامی زبان کو عربی سے تبدیل کر دیا تھا، اسی لیے مالٹیز زبان پر عربی کا گہرا اثر ہے، اور اس کا لہجہ زیادہ تر الجیریا اور تیونس میں بولے جانے والی عربی زبان سے ملتا جلتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مالٹیز زبان لاطینی حروف تہجی میں لکھی جانے والی عربی کی ہی ایک شکل ہے۔ مالٹا کے گرد سمندر کو یورپ کے سب سے صاف ستھرے سمندروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مالٹا کا ہوائی اڈہ، جو لوا کے نام سے مشہور ہے، دنیا کے 10 خوبصورت ترین ہوائی اڈوں میں شامل ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1972 میں مالٹا کی ایئر لائن کو پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے نے تربیت دی، جو اس وقت ایشیا کی سب سے بہترین فضائی کمپنی تھی۔
اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔
مالٹا سرکاری طور پر ریپبلک آف مالٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنوبی یورپ کا ایک ملک ہے، جو 3 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ صرف 122 مربع میل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مالٹا پاکستان کے شہر حیدرآباد سے بس تھوڑا سا بڑا ہے۔ سب سے بڑا جزیرہ مالٹا ہے، جس کا مشہور شہر ولیٹا اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہاں کا دوسرا بڑا جزیرہ گوزو ہے، جہاں سیاحت کے علاوہ کھیتی باڑی بھی لوگوں کے روزگار کا اہم ذریعہ ہے، جبکہ تیسرا اور سب سے چھوٹا جزیرہ کیمونا ہے، جہاں صرف چند خاندان آباد ہیں۔ کیمونا جزیرے کا زیادہ تر حصہ جنگلی پودوں اور پھولوں سے بھرا ہے۔ مالٹا کی کل آبادی 400,000 کے قریب ہے۔ مالٹا چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک انوکھا سیاحتی مقام ہے، جہاں دیکھنے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس ملک کی خاص بات یہاں کا موسم ہے، جو اسے یورپ کے دیگر ممالک سے منفرد بناتا ہے۔ یہاں سال میں 300 دن سے زیادہ دھوپ رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سال کے 12 مہینے سیاحوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ مالٹا کی سرکاری زبان تو مالٹیز ہے، لیکن یہاں انگریزی بھی عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تقریباً 1,000 سال پہلے مالٹا پر عربوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے مقامی زبان کو عربی سے تبدیل کر دیا تھا، اسی لیے مالٹیز زبان پر عربی کا گہرا اثر ہے، اور اس کا لہجہ زیادہ تر الجیریا اور تیونس میں بولے جانے والی عربی زبان سے ملتا جلتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مالٹیز زبان لاطینی حروف تہجی میں لکھی جانے والی عربی کی ہی ایک شکل ہے۔ مالٹا کے گرد سمندر کو یورپ کے سب سے صاف ستھرے سمندروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مالٹا کا ہوائی اڈہ جو لوا کے نام سے مشہور ہے، دنیا کے 10 خوبصورت ترین ہوائی اڈوں میں شامل ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1972 میں مالٹا کی ایئر لائن کو پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے نے تربیت دی، جو اس وقت ایشیا کی سب سے بہترین فضائی کمپنی تھی۔
مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 3، سوال نمبر 10، آپ کہانیوں سے متعلق 6 لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے سے جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے سے جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے،
مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میرے پاس ڈھیروں نئے اور پرانے رسالے ہیں جنہیں میں اپنے فارغ وقت میں پڑھتی ہوں۔ انوکھے جرائم کی کہانیاں اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے مجرموں کے پکڑے جانے کی کہانیاں پڑھ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح ہم عملی زندگی میں ممکنہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ ٹی وی پر اس طرح کے پروگرام کم ہی لگتے ہیں، اس لیے میں ان کا انتظار نہیں کرتی۔ دوسری رائے،
کہانیوں کا شوق تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن میرے پاس انہیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں اکثر چھٹی کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ سنیما جا کر کوئی ایسی فلم دیکھنا پسند کرتا ہوں جس کی کہانی کا اختتام اچھا اور خوشیوں سے بھرا ہو۔ مجھے رونے دھونے والی اور اداس فلمیں اچھی نہیں لگتی۔ میرے نزدیک کہانیاں تفریح کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اپنے فارغ وقت میں اداس کر دینے والی فلمیں دیکھنا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسری رائے،
ٹی وی پر ڈرامے دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ٹی وی ڈراموں کی کہانیاں بہت لمبی ہوتی ہیں اور ان کی قسطیں اکثر مہینوں چلتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ڈرامے ہمارے معاشرے کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان کی کہانیاں ہماری زندگی سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ چند گھنٹوں کی فلم یا رسالوں کی مختصر کہانیاں لوگوں کو اتنا متاثر نہیں کرتی جتنا بار بار دکھائے جانے والے ڈرامے کی کہانیاں اثر کرتی ہیں۔ چوتھی رائے،
کہانیاں سننے کا شوق تو بچپن سے ہی پیدا ہو جاتا ہے جب ہم دادی اماں اور نانی اماں سے مزے مزے کی کہانیاں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ اس طرح کہانیاں سننے سے کہانی اور کرداروں کو خود تصور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کہانیاں سننے سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں تو کام کے دوران ریڈیو پر کہانیاں سننا پسند کرتا ہوں۔ مجھے ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں دیکھنا زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ پانچویں رائے،
کہانیوں کا شوق تو مجھے بھی ہے، لیکن آج کل ٹی وی ڈراموں کا مزہ نہیں رہا، بلکہ ڈرامے کی کہانی سے زیادہ تو اشتہار دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر سینما میں فلم دیکھنے جائیں تو آنے جانے میں کئی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب سے میں نے موبائل فون کا استعمال شروع کیا ہے، میں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ موبائل فون پر ڈرامے کے چند اہم حصوں کو دیکھ کر بھی اصل کہانی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ چھٹی رائے،
کہانی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن مہینوں ریہرسل کے بعد کئی مرتبہ ریکارڈنگ کر کے اسے ٹی وی یا سینما کی اسکرین پر دیکھنے میں وہ مزہ کہاں جو اسٹیج یا تھیٹر جا کر دیکھنے سے ملتا ہے۔ اپنے پسندیدہ اداکاروں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ چونکہ اسٹیج پر کچھ بھی غلط ہونے کا امکان رہتا ہے، اس کی وجہ سے دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے، اور جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو یہ بات کسی کمال سے کم نہیں۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔
پہلی رائے،
مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میرے پاس ڈھیروں نئے اور پرانے رسالے ہیں جنہیں میں اپنے فارغ وقت میں پڑھتی ہوں۔ انوکھے جرائم کی کہانیاں اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے مجرموں کے پکڑے جانے کی کہانیاں پڑھ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح ہم عملی زندگی میں ممکنہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ ٹی وی پر اس طرح کے پروگرام کم ہی لگتے ہیں، اس لیے میں ان کا انتظار نہیں کرتی۔ دوسری رائے،
کہانیوں کا شوق تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن میرے پاس انہیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں اکثر چھٹی کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ سنیما جا کر کوئی ایسی فلم دیکھنا پسند کرتا ہوں جس کی کہانی کا اختتام اچھا اور خوشیوں سے بھرا ہو۔ مجھے رونے دھونے والی اور اداس فلمیں اچھی نہیں لگتیں۔ میرے نزدیک کہانیاں تفریح کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اپنے فارغ وقت میں اداس کر دینے والی فلمیں دیکھنا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسری رائے،
ٹی وی پر ڈرامے دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ٹی وی ڈراموں کی کہانیاں بہت لمبی ہوتی ہیں اور ان کی قسطیں اکثر مہینوں چلتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ڈرامے ہمارے معاشرے کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان کی کہانیاں ہماری زندگی سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ چند گھنٹوں کی فلم یا رسالوں کی مختصر کہانیاں لوگوں کو اتنا متاثر نہیں کرتی جتنا بار بار دکھائے جانے والے ڈرامے کی کہانیاں اثر کرتی ہیں۔ چوتھی رائے،
کہانیاں سننے کا شوق تو بچپن سے ہی پیدا ہو جاتا ہے، جب ہم دادی اماں اور نانی اماں سے مزے مزے کی کہانیاں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ اس طرح کہانیاں سننے سے کہانی اور کرداروں کو خود تصور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کہانیاں سننے سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں تو کام کے دوران ریڈیو پر کہانیاں سننا پسند کرتا ہوں۔ مجھے ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں دیکھنا زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ پانچویں رائے،
کہانیوں کا شوق تو مجھے بھی ہے، لیکن آج کل ٹی وی ڈراموں کا مزہ نہیں رہا، بلکہ ڈرامے کی کہانی سے زیادہ تو اشتہار دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر سینما میں فلم دیکھنے جائیں تو آنے جانے میں کئی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب سے میں نے موبائل فون کا استعمال شروع کیا ہے میں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ موبائل فون پر ڈرامے کے چند اہم حصوں کو دیکھ کر بھی اصل کہانی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ چھٹی رائے،
کہانی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن مہینوں ریہرسل کے بعد کئی مرتبہ ریکارڈنگ کر کے اسے ٹی وی یا سینما کی اسکرین پر دیکھنے میں وہ مزہ کہاں جو اسٹیج یا تھیٹر جا کر دیکھنے سے ملتا ہے۔ اپنے پسندیدہ اداکاروں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ چونکہ اسٹیج پر کچھ بھی غلط ہونے کا امکان رہتا ہے اس کی وجہ سے دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے، اور جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو یہ بات کسی کمال سے کم نہیں۔
مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11-18، آپ ریڈیو پر ہاکی کی کھلاڑی سنبل خان سے لیا گیا ایک انٹرویو سن رہے ہیں۔ انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی یا سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ انٹرویو 2 بار سنیں گے۔
آج ہم جس مشہور کھلاڑی کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق ہاکی کے کھیل سے ہے۔ وہ دنیا بھر میں اپنے ملک کی نمائندگی کر کے کئی اعزاز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ تو آئیے سنبل خان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سنبل خان۔
جی وعلیکم السلام۔
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ہاکی کے کھیل کا سفر کب اور کیسے شروع کیا؟
جی ضرور، میرا تعلق لاہور سے ہے جہاں کرکٹ اور ہاکی تقریباً ہر سطح پر کھیلی جاتی ہے۔ میرے بڑے بھائی کرکٹ کے مشہور کھلاڑی تھے، اس لیے شروع میں تو مجھے بھی کرکٹ کا شوق تھا، لیکن جب مجھے اسکول کی ہاکی ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا تو میں ہاکی میں زیادہ دلچسپی لینے لگی اور جلد ہی ٹیم کی کپتان منتخب ہو گئی۔
بہت خوب، لیکن آپ نے ہاکی کا ہی انتخاب کیوں کیا جبکہ آپ کے بھائی کرکٹ کے مشہور کھلاڑی تھے اور ویسے بھی کرکٹ کے کھیل میں پیسہ اور شہرت زیادہ ہے؟
آپ نے درست کہا، یوں تو کرکٹ کا کھیل لوگوں میں زیادہ مقبول ہے لیکن اس کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے، جبکہ ہاکی ایک تیز رفتار کھیل ہے جو کم دورانیے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے ہاکی کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ بھی یہی بنی۔
بہت بہتر، آپ نے تو ہاکی کے کھیل میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج آپ ہمیں اپنی کامیابیوں کے سفر کے متعلق کچھ بتائیے۔
اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی میں نمایاں کارکردگی پر کئی میڈل ملے اور ٹیم کی کپتان بھی رہی۔ جلد ہی قومی ٹیم کے لیے میرا نام منتخب کر لیا گیا۔ جہاں میں اس بڑی کامیابی پر بہت خوش تھی، وہاں مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اب مجھے پہلے سے بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی۔
یقیناً، پھر کس چیز نے آپ کو آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیا؟
میرے اندر زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ شروع سے موجود تھا۔ مقابلہ چاہے جتنا بھی سخت ہو، میں ہمیشہ پر اعتماد رہی اور کبھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی خوب محنت کی، کیونکہ مجھے زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جنون تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ محنت کا پھل ضرور ملے گا۔
بہت اچھا۔ کھیل کو پیشے کے طور پر اپنانے میں آپ کے خاندان کا کیا رد عمل تھا؟ کیا اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟
چونکہ میں تعلیم میں شروع سے ہی بہت نمایاں رہی ہوں اور ہمیشہ کلاس میں اول آتی تھی، اس لیے ابتدا میں تو خاندان کے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میں اپنے شوق کے لیے کھیلتی ہوں، لیکن جب میں قومی ٹیم کے لیے منتخب ہو گئی تو خاندان والے کافی فکر مند ہوئے۔ ابو اور بھائی تو بہت خوش تھے، لیکن امی کی رائے مختلف تھی۔ پہلے ایشیا کپ کا فائنل میچ جیتنے پر جب میں نے اپنی امی کے ہاتھ سے ٹرافی لینے کی درخواست کی تو ان یادگار لمحوں نے امی کو بھی رضامند ہونے پر مجبور کر دیا۔
اچھا، یہ بتائیے کہ ایک کھلاڑی کو صحت مند رہنے کے لیے کیسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے؟
جی بالکل، صحت بخش غذا کا استعمال تو بہت ضروری ہے، لیکن میں یہاں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ غذا کے ساتھ ساتھ ورزش نہایت ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ورزش صرف کھلاڑیوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ در حقیقت باقاعدہ ورزش ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔
لیکن پھر بھی اچھے مرغن کھانوں کا شوق بھلا کس کو نہیں ہوتا؟ آپ کی بھی آئے دن طرح طرح کے کھانوں سے مہمان نوازی تو ہوتی ہوگی، ایسے میں خود پر قابو کیسے رکھتی ہیں؟
میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں بھی میں بہت خوش قسمت ہوں۔ جب بھی موقع ملتا ہے میں اپنے پسندیدہ کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوتی ہوں۔ چونکہ کھیل کے علاوہ بھی میں روزانہ گھنٹوں دوڑتی اور ورزش کرتی ہوں، لہٰذا یہ مزیدار کھانے میرے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔
بہت خوب۔ آپ کھیل سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی؟
میں نوجوانوں سے کہوں گی کہ وہ کھیل چاہے کوئی بھی کھیلیں، لیکن تعلیمی میدان میں ہرگز پیچھے نہ رہیں۔ تعلیم زندگی کے ہر میدان میں ہماری مدد کرتی ہے۔
ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ۔
انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔
اب آپ یہ بات چیت دوبارہ سنیں۔ آج ہم جس مشہور کھلاڑی کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق ہاکی کے کھیل سے ہے۔ وہ دنیا بھر میں اپنے ملک کی نمائندگی کر کے کئی اعزاز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ تو آئیے سنبل خان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سنبل خان۔
جی وعلیکم السلام۔
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ہاکی کے کھیل کا سفر کب اور کیسے شروع کیا؟
جی ضرور۔ میرا تعلق لاہور سے ہے، جہاں کرکٹ اور ہاکی تقریباً ہر سطح پر کھیلی جاتی ہے۔ میرے بڑے بھائی کرکٹ کے مشہور کھلاڑی تھے، اس لیے شروع میں تو مجھے بھی کرکٹ کا شوق تھا، لیکن جب مجھے اسکول کی ہاکی ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا تو میں ہاکی میں زیادہ دلچسپی لینے لگی اور جلد ہی ٹیم کی کپتان منتخب ہو گئی۔
بہت خوب۔ لیکن آپ نے ہاکی کا ہی انتخاب کیوں کیا جبکہ آپ کے بھائی کرکٹ کے مشہور کھلاڑی تھے اور ویسے بھی کرکٹ کے کھیل میں پیسہ اور شہرت زیادہ ہے؟
آپ نے درست کہا۔ یوں تو کرکٹ کا کھیل لوگوں میں زیادہ مقبول ہے، لیکن اس کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے، جبکہ ہاکی ایک تیز رفتار کھیل ہے جو کم دورانیے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے ہاکی کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ بھی یہی بنی۔
بہت بہتر۔ آپ نے تو ہاکی کے کھیل میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، آج آپ ہمیں اپنی کامیابیوں کے سفر کے متعلق کچھ بتائیے۔
اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی میں نمایاں کارکردگی پر کئی میڈل ملے اور ٹیم کی کپتان بھی رہی۔ جلد ہی قومی ٹیم کے لیے میرا نام منتخب کر لیا گیا۔ جہاں میں اس بڑی کامیابی پر بہت خوش تھی، وہاں مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اب مجھے پہلے سے بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی۔
یقیناً، پھر کس چیز نے آپ کو آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیا؟
میرے اندر زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ شروع سے موجود تھا۔ مقابلہ چاہے جتنا بھی سخت ہو، میں ہمیشہ پر اعتماد رہی اور کبھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی خوب محنت کی، کیونکہ مجھے زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جنون تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ محنت کا پھل ضرور ملے گا۔
بہت اچھا۔ کھیل کو پیشے کے طور پر اپنانے میں آپ کے خاندان کا کیا رد عمل تھا؟ کیا اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟
چونکہ میں تعلیم میں شروع سے ہی بہت نمایاں رہی ہوں اور ہمیشہ کلاس میں اول آتی تھی، اس لیے ابتدا میں تو خاندان کے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میں اپنے شوق کے لیے کھیلتی ہوں۔ لیکن جب میں قومی ٹیم کے لیے منتخب ہو گئی تو خاندان والے کافی فکر مند ہوئے۔ ابو اور بھائی تو بہت خوش تھے، لیکن امی کی رائے مختلف تھی۔ پہلے ایشیا کپ کا فائنل میچ جیتنے پر جب میں نے اپنی امی کے ہاتھ سے ٹرافی لینے کی درخواست کی، تو ان یادگار لمحوں نے امی کو بھی رضامند ہونے پر مجبور کر دیا۔
اچھا، یہ بتائیے کہ ایک کھلاڑی کو صحت مند رہنے کے لیے کیسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے؟
جی بالکل، صحت بخش غذا کا استعمال تو بہت ضروری ہے، لیکن میں یہاں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ غذا کے ساتھ ساتھ ورزش نہایت ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ورزش صرف کھلاڑیوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ در حقیقت باقاعدہ ورزش ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔
لیکن پھر بھی اچھے مرغن کھانوں کا شوق بھلا کس کو نہیں ہوتا؟ آپ کی بھی آئے دن طرح طرح کے کھانوں سے مہمان نوازی تو ہوتی ہوگی، ایسے میں خود پر قابو کیسے رکھتی ہیں؟
میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں بھی میں بہت خوش قسمت ہوں۔ جب بھی موقع ملتا ہے، میں اپنے پسندیدہ کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوتی ہوں۔ چونکہ کھیل کے علاوہ بھی میں روزانہ گھنٹوں دوڑتی اور ورزش کرتی ہوں، لہٰذا یہ مزیدار کھانے میرے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔
بہت خوب۔ آپ کھیل سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی؟
میں نوجوانوں سے کہوں گی کہ وہ کھیل چاہے کوئی بھی کھیلیں، لیکن تعلیمی میدان میں ہرگز پیچھے نہ رہیں۔ تعلیم زندگی کے ہر میدان میں ہماری مدد کرتی ہے۔
ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ۔
انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ دس از دی اینڈ آف دا ریکارڈنگ اینڈ آف دی ایگزامینیشن۔